باقی یہ مضمون کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے، اور وہ تو شب قدر میں نازل ہوئی، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ ہو ایسے سکتا ہے کہ قرآن پاک کا پورا نزول تو نہ شب قدر میں ہوا نہ شب برات میں ہوا، وہ تو مختلف موقعوں پر مختلف مراحل میں 23 سال کی طویل مدت میں ہوا ہے، تب کوئی خاص نزول ہی مراد ہے۔ تو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے آسمان اول پر آیا، اور آسمان اول سے ہر سال جتنا حصہ نازل کیا جانا طے ہوتا تھا، اتنا حصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہو، کیونکہ شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تقدیری فیصلے ہیں ان فیصلوں کو سونپا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ اس لیے شب قدر بھی مراد ہو سکتی ہے اور شب برات بھی مراد ہو سکتی ہے، البتہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شب برات ہی مراد ہے، یہ مفسرین نے فرمایا کہ قطعی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہی مراد ہے، ہو سکتا ہے کہ شب قدر مراد ہو اور ہو سکتا ہے شب برات مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ شعبان کی 15ویں شب کی فضائل آئے ہیں، ان کی روایتیں ہیں مستقل کہ 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ایک سال بھر کے جو روزوں لوگوں کے ارزاق ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس بندے کو کہاں کہاں روزی، کتنی روزی ملے گی، کب ملے گی۔ تقسیم ارزاق کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شب برات میں ہوتا ہے، ہر ایک کا مقدر کی تقسیم جو طے ہو گیا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کے میں، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے فلاں کے ساتھ، یہ تمہیں کرنا ہے حصہ۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کا فیصلہ اس دن طے کر لیا جاتا ہے، حوالے کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے، ملک الموت کا جو شعبہ ہے اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے ہو جاتے ہیں وہ نام جو اس سال مرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی شادی کے کپڑے خرید رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کے الفاظ تو اس طرح کے نہیں ہیں، مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دن اس سال طے ہو جاتا ہے اس کا مرنا، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں 15ویں شب کو، یہ بھی حدیثوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان اول پر نزول فرمانے کا مطلب ہوتا ہے خاص توجہ کرنا، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، نشان ہے، ویسے ان کا نزول ہے، انسانوں کی طرح نزول عروج اوپر چڑھنا اترنا تو ہے نہیں اللہ پاک کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور کون ہے مجھ سے روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ خود ہی طے بھی فرماتے ہیں، اور طے جو ہو گیا ہے وہ طے ہو چکا ہوتا ہے، جو روزی ملنے والی ہے، لیکن خاص طور پر دعا کی تاکید بھی فرمائی کہ جو مجھ سے رزق مانگے گا میں اس کو رزق دوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بندوں کو عنایت فرماتے ہیں اس چیز کو بندے ریئلائز کریں اور اللہ سے مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اس میں برکت فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ رزق ایسی چیز ہے میرے بزرگوں کہ اگر آپ دعا نہیں بھی کریں گے تو جو مقدر میں ہے وہ ملے گی، بلکہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ آپ یہ دعا کریں گے کہ مجھے نہ ملے تب بھی ملے گی، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو زمین پہ چلنا ہے جس کو جتنے دن چلنا ہے اتنے دن کی روزی دینی میرے ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے سے کہ آپ ہمیں روزی مت دیجیے، اپنی موت کو تو بلا نہیں سکتے ہم، موت تو جب ہی آئے گی جب آنی ہے، تو اگر یہ بولے گا بھی کوئی کہ مجھے نہیں چاہیے تو بھی ملے گی وہ۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو، ملحدوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، دہریوں کو، سب کو ملتی ہے، ایک سے ایک اللہ کو گالی دیتے ہیں اور دین کا برا بھلا کرتے ہیں مسلمانوں کا، پھر بھی سب مزے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے بالکل کہ دنیا میں جتنے دن کسی کو جلانا ہے، رکھنا ہے، اتنے دن اس کے ساتھ کیا نظام کرنا ہے، مگر اللہ پاک کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اللہ چونکہ یہ کرتے ہیں تو بندہ مانگتا ہے تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اس میں برکت بھی فرماتے ہیں، اپنائیت ہوتی ہے اس میں، محبت کا اظہار ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں کچھ ایسے ضابطے رکھے ہوئے ہیں کہ جو بیان میں نہیں آ سکتے، وہ کبھی بھی اپنا فیصلہ بھی بدل دے سکتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹتی مگر دعا، یہ بھی ایک روایت کا مضمون ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آدمی درخواست کرتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات قادر مطلق ہے اور فعال لما یرید ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دے، جب چاہے فیصلہ فرما دے. تو اس لیے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے گناہوں کا معافی چاہنے والا، میں معاف کر دوں گا، اور کون ہے رزق کا چاہنے والا کہ میں رزق دے دوں گا، اور کون ہے فلاں، کون ہے فلاں، اللہ قضا و قضا، اللہ قضا و قضا اعلان ہوتا رہتا ہے. اور اتنی رحمت اللہ پاک کی اس رات میں متوجہ ہوتی ہے شعبان کی پندرہویں شب میں کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں، بنو کلب قبیلہ تھا عرب کا جس میں جن کے پاس بکریاں بہت تھیں، ان کے شیپ فارم تھے اور گزر بسر ان کا اسی پر تھا. فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس کی بقدر انسانوں کی اللہ پاک اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. البتہ جو مدمن خمر ہے اور جو والدین کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے، توبہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، روک دیا جاتا ہے ان کو کہ بھئی اس کو روک، اس کو تھوڑا توبہ کرنے دو، معافی چاہنے دو، بعد میں دیکھا جائے. معافی تو ابھی بھی چاہ رہا ہی ہے لیکن خاص اس گناہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے خصوصیت سے معافی مانگنی ہوتی ہے. تو میرے دوستو ہے اس رات میں، اس مبارک رات میں فضیلتیں اور احادیث میں صراحتن ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں جو شب برات جو کہلائی جاتی ہے اس میں آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور وہاں اپنے دعائے مغفرت فرمائی اہل قبور کے لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ آ کر آپ کو اٹھایا اور آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں اور آج کی رات ان کے لیے دعا فرمائیں. یہ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج فرمائی. یہ ساری روایتیں ہیں اور حدیثوں میں ہیں اور یہ سب مقبول ہیں علماء کے نزدیک. اس لیے اس میں اصل میں جو اس طرح کی راتیں ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس میں بیلنس کی ضرورت ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو ان چیزوں کا بالکل انکار کر دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جتنی بات حدیثوں میں ہے اتنی بات ماننی. قرآن پاک کی بات تو میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے لیکن محتمل ہے، احتمال پاسبل ہے، یقینی نہیں، لیکن حدیثوں کے اندر یقینی طور پر مذکور ہے، صراحتن مذکور ہے. لہذا جو بات حدیث میں مذکور ہے اور آپ نے ترغیب بھی فرمائی ہے، ایک روایت میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، دن کے روزے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور رات کے قیام، رات میں جاگنا، عبادت کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، پوری رات مشغول رہنا، اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے. تو جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو اہتمام کیا جاتا ہے ان مبارک راتوں کا، اس کی اصل موجود ہے، مگر وہاں جو بے اعتدالی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح چاہیے. اصل میں ہوا یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی موافقت کی تو انہوں نے اس میں تھوڑا سا حد سے تجاوز کیا، اور جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی حد سے تجاوز کیا، افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. جتنی چیز ہے اتنا ہی کرنا چاہیے. ان مبارک راتوں میں کلیکٹیولی نہیں ہوتی چیزیں عموماً، فرادہ فرادہ، تنہا تنہا ہوتی، مگر ہمارے ہاں تو تقریبات ہو گئی، تقریبات کو منع کیا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ پھر اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، جیسے شب برات کا حلوہ ہے، پٹاخے ہیں، مختلف قسم کے پھر ذہن بھی بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شب برات میں روحیں گھر میں آتی ہیں، مردے آتے ہیں، اس لیے اس دن فاتحہ دلانا ہے. فاتحہ کا کانسیپٹ وہاں سے نکال لیا، وہ حدیث سے نہیں نکالا، وہ یہاں سے نکالا، اور بات اپنی طرف سے لگا دی کہ وہ آتے ہیں. بھائی کیوں آئیں گے تمہارے گھروں پہ، کیا کام پڑا ہے ان کو، ایسا تو کوئی حدیث میں ہے نہیں کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس. پھر دوسرے لوگوں نے تکا اس کے ساتھ میں یہ لگایا کہ چونکہ روحیں آتی ہیں تو روحیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اس لیے پٹاخے چھوڑ کے بھگایا جاتا ہے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک. اور حالانکہ وہ پٹاخے وہ غیر مسلموں سے لیے گئے ہیں، کہ غیر مسلموں نے، چونکہ وہ لوگ اپنے طور پر پٹاخے مناتے ہیں، ان کو اپنے پیسوں کو آگ لگانی ہوتی ہے، تو مسلمان تو ہم کسی سے کم نہیں والا عقیدہ رکھتا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے کچھ، لہٰذا ہم اپنے پٹاخے چھوڑیں گے. تو جس رنگ میں تم اپنے رنگ میں چھوڑو گے ہم اپنے رنگ میں، لیکن چھوڑیں گے ہم بھی پٹاخے. بہت سے رسوم اور رواج اس طریقے سے داخل ہو گئے ہمارے پاس کہ بالکل چل پڑی ایک چیز، اور بڑے روکتے نہ چھوٹے روکتے، بلکہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے، تو پھر علماء اس پر انکار کرتے ہیں، پھر یہاں سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. تو بدعات سے تو پوری طرح احتیاط کرنا چاہیے، یہ بدعات ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدعت نہیں ہوتی، غلط رسوم ہوتے ہیں، कुछ चीजें वो होती हैं जो बिदात होती हैं। बिदात में इबादत का रंग होता है। बिदात की खसूसियत ये होती है कि वो इबादत का रंग है। जो बिदत के अलावा चीज है वो डायरेक्ट नाजायज चीज होगी। बिदत में वो खास बात होती है कि उसके मेटेरियल में, उसके अमल में खराबी नहीं होगी। बजाय मतलब ये कि आप हलवा पका के किसी को फातिहा दिला के बुला के फातिहा दिला के खिला दें, बांट दें, अमल में तो आपको कोई ऐसी चीज मेटेरियल की नहीं मिलेगी कि भाई हलवे में कोई नाजायज चीज नहीं पका रहा, उस पर अगर उसने कुरान पाक पढ़ा है तो कोई नाजायज चीज नहीं पड़ी। बिदत में ये बात होती है कि उसका मेटेरियल खराब नहीं होता। बिदत कहते ही है उस नेक अमल को जो सूरतन नेक है और हकीकतन गुनाह है। बिदत जो है वो सुन्नत की जिद है, जैसे शिर्क जो है वो तौहीद की जिद है। यही वजह है कि शिर्क में अल्लाह पर इल्जाम है, बिदत में नबी पर इल्जाम है। बिदत की हकीकत ये बनती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की बहुत सी बातें और भी पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं पहुंचा सके तो हम निकाल रहे हैं। उन्होंने वो तफसील नहीं बताई। ये भी मुफीद चीज थी, ये भी होना था उम्मत के लिए, ये भी काम की चीज है। लिहाजा हम उम्मत में इसको रवाज दे रहे हैं कि इसमें मसलहतें हैं। लिहाजा इसमें मसलहतें हैं, तो मसलहतें का मतलब यह कि जो चीज मसलहत की दीन की है वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। इसी वजह से क्या है, बिदअत आम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। उसका शेप बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो गुनाहों में ये शराब और जना वाला चोरी और जुआ इससे बड़ी चीज होती है बिदत। बज़ाहिर ये कि उसका शेप बिल्कुल सही होगा, मटेरियल सही होगा उसका, उसमें सिर्फ ये बात है कि उसका सुन्नत से कनेक्शन नहीं जुड़ता, ना डायरेक्ट सुन्नत से होता, ना सुन्नत के जो उनमें जो उसूल बयान किए गए उनसे वो चीज निकलती है। मुस्तखरज में सुन्नत भी नहीं होता। सुन्नत दो चीजें कहलाती है, एक तो यह कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी हो कि फला फला चीज सुन्नत, दूसरा ये कि आपने कुछ ऐसे उसूल बयान फरमाए हैं जो मुस्तहिदीन समझते हैं, उसमें से उन्होंने निकाला कि हाँ ये चीज इसमें से निकल सकती है। हदीस में वज़ाहिर नहीं है, नजर आएगा, लेकिन होगी वो भी चीज सुन्नत। वो मुस्तहिदीन समझते हैं, उलमा को मालूम होती है उसकी तफसीलात, उसमें भी ना हो तो फिर वो बिदअत होती है। तो बिदअत से पूरा इज्तिनाब जरूरी है, लेकिन जितना साबित है उतना भी होना चाहिए। लेकिन बिदअत के नाम से कि भाई बिदअत से बचना जरूरी है, बहुत से नाखानदा और अटकल से बोलने वालों ने भी बहुत सी चीजों पर बिदात होने का हुक्म लगा दिया। ये एक मुस्तकिल गुमराही है। यही वजह है कि उलमा जिस चीज को बिदात बोले वो तो है बिदात, लेकिन आवाम और गैर आलिम लोग अगर किसी चीज को बिदात बोले तो वो बिदात नहीं होगी, क्योंकि बिदात एक फनी चीज है, एक इस्तलाही चीज है। हमारे यहाँ एक रिवाज है बहुत, जो आमतौर पर इमामों को नहीं मानने वाला ग्रुप है वो कितनी चीजों को बिदअत बोलता है, हालांकि उसको उससे ये पता चलता है कि उस गरीब को यही नहीं मालूम है कि बिदअत कहते किसको है, सुन्नत कहते किसको है, बिदअत और सुन्नत में फर्क क्या है। बिदअत का ताल्लुक हमेशा दीन के अंदर किए जाने वाले अमल से होगा, दीन के लिए किए जाने वाले अमल से नहीं होगा। ये एक उसूल है, ये जहन में रख लीजिए। दीन के लिए किए जाने वाले जो काम होते हैं उनसे बिदत नहीं रिलेटेड होती। दीन में जो काम किए जा रहे होते हैं, ऐसे दीन जो काम किए जा रहे होते हैं उनसे बिदत रिलेटेड होती है, उसका वहां से ताल्लुक है। अब दीन के लिए कौन सी चीज है, दीन में कौन सी चीज है, इसकी अपनी जगह पर तफसीलात हैं। इसे सबसे बेहतर बात होती है कि उलमा इस बारे में क्या बताते हैं। न तो इस मामले में बिल्कुल जाहिल मशायखीन की सुननी चाहिए जो किसी चीज को बिदत मानते ही नहीं, किसी कोई चीज बिदत नहीं, सब हुजूर की मोहब्बत में हो रहा है। हुजूर की मोहब्बत में बिदत नहीं हो सकती, ये तो कोई उसूल नहीं। मोहब्बत में ही होती है बिदतें ज्यादा। मोहब्बत भी हो, मोहब्बत में एतदाल हो कि मोहब्बत में आदमी पाबंद है शरीयत हो, और न इसके अंदर उन लोगों की बात का वजन ज्यादा है जो बिल्कुल इमामों को ही नहीं मानते। वो लोग इतनी बेहूदगी और बदतमीजी तक चले जाते हैं। एक मरतबा एक साहब बयान कर रहे थे कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिदती थे, क्यों, इस बात से कि उन्होंने 20 रकातें शुरू की थी तरावी की। ऐसा आदमी बिल्कुल ईमान से खारिज हो जाता है। देखने में तो उसने यह कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालिफत नहीं की, लेकिन उसने रसूल को तो झुटला दिया ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तो तकदीब कर दी, क्योंकि बिदती की इतनी तारीफ तो हुजूर कर नहीं सकते जितनी हजरत उमर के बारे में आई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने बिदत कर दी। अभी हम जमात में गए थे, दो अजान ही छोड़ दी है लोगों ने जुमा में, कि एक ही अजान होती है, कि ये जो दूसरी अजान है जो कि पहली अजान है वो उस्मान रजी अल्लाह तआला ने की शुरू की हुई है। असल में ये हुजूर के जमाने में بس وہ امام جب بیٹھتا تھا ممبر پہ وہی اذان ہوتی تھی، اب وہی ہوگی، جہاں جائیے یہی قصہ ہے۔ میرے دوستوں، یہ سب جہالت تھے۔ کچھ کام وہ تھے کہ جو حضرات خلفائے راشدین کے ذریعے سے کرانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا تھا، وہ حضوری کا کام تھا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات تاکیدن فرمائی کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین، میری سنت اور خلفائے راشدین کچھ چیزیں سنت کی بتائیں گے، وہ کرنا وہ میری ہی ہے، لیکن ان کا ٹائم جب آنے والا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، لیکن ان کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا ہے۔ جیسے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کا ہے۔ مسئلہ لے کے لے جاتے ہیں اس کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد میں پردہ بھی نہیں تھا، تم تو مسجد میں عورتوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مار مار کے بڑھاتے تھے لوگ عورتوں کو، اگر آ جاتی تو مسجد پتھر ہی مار دیتے تھے وہ تو ڈائریکٹ، پردہ رکھنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اصل ایسی چیزوں کے لیے حضرت عمر ہی چاہیے، چونکہ حضرت عمر کا مزاج اس معاملے میں بڑا منتظمانہ تھا۔ بعضوں کا علاج ایسے ہی ہوتا ہے۔ ملک شام میں ایک آدمی تھا، وہ تقدیر کے بارے میں لوگوں سے بحث کرتا تھا۔ جب دیکھو بحث، حضور نے منع فرمایا کہ بھائی اس کے ڈیپ میں مت جاؤ، ہر ایک کی سمجھ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ بحث کرتا تھا، لوگوں کو کنفیوز کر رہا تھا۔ وہاں سے حضرت سعد نے لکھ کے بھیجا کہ یہ بڑا تنگ کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیجو، مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس کو چٹھی بھی ساتھ میں دیتی کہ یہی ہے فلاں صاحب۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو فلاں جگہ پہ کمرے میں رکھ دو۔ اس کو رکھ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کو بلایا اور اتنا مارا اتنا مارا کہ خونا خون کر دیا، اور ایک بات نہیں کی اسے۔ اسے کہا کہ اس کو لے آ کے پھر وہیں چھوڑ دو، کھانا ونا پہنچا دو۔ پھر شام میں اس کو بلایا، پھر پٹائی کی، پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن فجر کے بعد بلایا، اس کی پھر پٹائی کی، بات ایک بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں کر رہے۔ جب چوتھی مرتبہ اس کو بلایا تو اس نے کہا حضرت ایک بات سنی امیر المومنین، کہ اگر آپ مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ مار دیجیے، اور اگر آپ میرا دماغ ٹھیک کرنا چاہتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگے بس مجھے تیرا دماغ ٹھیک کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا، چلے جاؤ۔ وہاں بھیج دیا کہ 6 مہینے اس کا انتظار کرو کہ اس کے حالات صحیح رہتے ہیں کیا نہیں رہتے، جب تک بائیکاٹ رکھو اس کا۔ عجیب بات تھی، عجیب انتظام تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چیزیں تو علماء سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اب مختلف جگہوں پہ کہیں جمعہ کچھ ہو رہا، اب اذان ثانی چھوڑی ہوئی ہے، ایک 1300 سال سے جو چیز چل رہی ہے خلفائے راشدین کی سنتوں میں سے، اس کی حکمتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں، اس میں یہ بات بھی تھی۔ ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر الزام رہا، بدعت میں گئے تو یہاں تک چلے گئے کہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تھوڑی بدعتی تھے بھائی، وہ تو اگر آپ 20 نہیں پڑھیں گے تو بدعتی ہوں گے، اور یہ کنفرم بدعتی ہوں گے، میں بتا رہا ہوں آپ۔ اگر 20 سے علاوہ ہے ہی نہیں تو وہ تو بدعت ہے پھر۔ وہ اس میں اصل چیز یہی ہوتی ہے، ایسے شب برات میں جو عام چیزیں ہمارے اپنے بزرگوں سے علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، وہ ہیں، ان کو کرو، ان کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسوم ہیں، جس کا جو بظاہر نظر میں بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، علماء نے بہت سی باتیں بتا بھی دی ہیں، اس میں سے بتاتے رہتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ ابھی چونکہ 2-4 دن میں وہ آنے والی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آیت مبارکہ کی روشنی میں تھوڑی باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے، تو وہ میں نے سنا دی ہیں، اور ایک اعلان بھی اس کے ساتھ میں آپ سے آپ کی گوش گزار کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شب براتی کے موقع پر یہاں ایک جو ہے ہم لوگوں نے فنڈ ریزنگ رکھی ہوئی ہے یہاں پر اپنے پاس اس ادارے کے سلسلے میں، تو آپ تمام حضرات ضرور اس میں تشریف لائیں۔ اور فنڈ ریزنگ رکھنے کا مطلب خالی تشریف لانا نہیں رہتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے ذرا سا تھوڑا سا تیاری کے ساتھ، تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ، ادارہ آپ حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات کا تعاون رہا، دعا رہی، اللہ پاک مہربانی فرمائے، تو یہ اس سلسلے میں بھرپور جو ہے نا آپ حضرات تھوڑا سا خیال فرمائیے۔ اور پھر فنڈ ریزنگ کے بعد، کھانے کے بعد، پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ شب برات سے متعلق ایک بات تھوڑی بات بھی ہوگی، پھر دعا کا بھی سوچ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ رات چونکہ دعا کی ہے، بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے میں تھوڑی الجھن رہتی ہے، تو تھوڑی سی دعا کا بھی اہتمام کر لیا جاتا ہے، تاکہ اس موقع پر امت مسلمہ کے لیے عام طور پہ دعائیں مانگی جائیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔